السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن دله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن أذاهم فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم صل اوپر تشریف لے ائیو پر ائی درود پاک پڑھی ائیو پر تشریف ائیو پر تشریف درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله درود پاک پڑھتے رہیے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فان فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى اسمت للارامل ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ ایک دفعہ پھر بعنوان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا اور دین متین اور دین مبین سے متعلق آگاہی تفہیم اور معرفت کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مقدس ذریعہ دیگر ذرائع میں سے اللہ رب العالی نے محض فضل سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اللہ رب العالمین جل وعلا اس بزم کو منعقد کرنے والے، اس کا انعقاد کرنے والے اور استقامت و دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، محبت و اخلاص کے ساتھ اس علمی مجلس اور علمی محفل بعنوان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر اللہ رب العالمین جل وعلا منتظمین کو بہترین اجر، جزا اور انعامات دائمی سے اللہ رب العالمین ان کے تمام رفقاء، اعز اقارب اور بالخصوص جن عظیم ہستیوں کے نام سے اس جلسے کو اور اس درس کو معنون کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا عطا فرمائے. آج کی مجلس الحمدللہ کیونکہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے، اور ہمارے وہ ساتھی جو پابندی کے ساتھ اس درس میں ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک رہتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ مبارک تعلیمات، وہ مبارک احکامات، وہ مبارک ہدایات زندگی کے بنیادی اصولوں سے متعلق ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائے بصورت اپنی وحی کے اور بصورت فرمان مصطفیٰ کے، اسی کو نظام مصطفیٰ فرمایا جاتا ہے. نظام نظم کی جمع ہے، یعنی وہ بنیادی اصول جس پر ہم اپنے ظاہر اور باطن کے تقاضے کے حصول کے لیے ان قوانین کی فرمان برداری کریں، اور ہماری جو ظاہری اور باطنی ضروریات ہیں، ضرورت ہے، طلب ہے، اس کے حصول کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، راستہ کیا ہونا چاہیے، اپنی ضرورت، اپنی منزل، اپنی طلب اور اپنی دائمی سکون یا جو حاجات ہیں، چاہے اس کا تعلق ہماری مادی زندگی سے ہو، ہماری سیاسی زندگی سے ہو، ہماری سماجی زندگی سے ہو، ہماری روحانی زندگی سے ہو، انسان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ضرورت کے اعتبار سے یہ طلب کے شعبہ جات رکھے ہیں، تو وہ طلب ہماری زندگی کے جس شعبے کے ساتھ ہو تو اس طلب کے مقصود کو اور اس طلب کے ثمر کو اور اس مطالبے اور اس طلب کی منزل کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا، راستہ کیا ہوگا، قانون کیا ہوگا، ضابطہ کیا ہوگا کہ اس سے کمال کے ساتھ اس طلب کو، اس ثمر کو، اس معیار کو، اس مقصود کو اور اس چاہت کو حاصل کیا جائے، تو اسی راستے دکھانے کی راستے کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر اپنی خواہشات اور اپنی طلب کو رکھا جائے اور وہ منزل تک پہنچائے. اس لیے کہ انسان، جس طرح میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں یہ بات، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمام تر کمالات انسان کے اندر رکھے ہیں، لیکن انسان کی جو ضرورت ہے اس کے حصول کے لیے سارے کمال اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے کسی ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر جس طرح کہ میں اور آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو ہماری گاڑی بھی بالکل صحیح سلامت ہوتی ہے، اس میں فیول بھی مکمل ہوتا ہے، ایندھن بھی مکمل ہوتا ہے، جہاں ہم نے جانا ہے اس کی خواہش بھی دل میں ہوتی ہے، لیکن ہم ایک باقاعدہ طور پر نقشے کے، راستے کے اور راستے پر موجود ہدایات کے ہم محتاج ہوتے ہیں، اور ان ہدایات جو راستے پر دی گئی ہے اس کو پابندی کے ساتھ اگر ہم اپنی تمام تر صلاحیت اور تمام تر جو ہمارے پاس سہولیات ہیں اس کو جب ہم اس راستے پر ڈالتے ہیں اور راستے کی ہدایات پر ہم عمل کرتے ہیں تو منزل تک پہنچ جاتے ہیں. تو بالکل اسی عام مثال سے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھ میں اور آپ میں مکمل کمال رکھا ہے، لیکن ہم اپنی جس طلب کو، جس منزل کو پانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہدایات چاہیے، قوانین چاہیے، ضابطہ چاہیے اور رہنمائی چاہیے، تو اسی رہنمائی کو، اسی ضابطے کو، اسی قانون کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو میرے دوستو، اب وہ چاہے ہمارا تقاضا مادی ہو، اس کی وضاحت اور اس کی صورت اور اس کی حیثیت یہ نظام دیتا ہے، چاہے وہ تقاضا ہمارا سیاسی معاشرتی ہو، تہذیب سے متعلق ہو اس کو ذکر کرتا ہے، ہمارے وہ تعلقات ہماری معاشرت میں، چاہے ہمارے آئلی زندگی سے ہو، ہماری عمرانی زندگی سے ہو، ہمارے جغرافی زندگی سے ہو، مکمل پر محیط نظام، نظام مصطفیٰ عطا فرماتا ہے، یا پھر باطن میں اٹھنے والے وہ روحانی جذبات ہوں جس کے لیے ہم بظاہر کوئی اسباب نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم اپنے اس جذبات کو الفاظ کا جامع دے کر کسی کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اٹھنے والی وہ آواز اور طرف میٹھی آواز اندر سے ایک استعادہ دیتی ہے، وہ خیر ہو یا شر، اب اس کی تقسیم جو کرتا ہے وہ نظام مصطفیٰ کرتا ہے. شر سے دور رہنے کے قوانین بھی نظام مصطفیٰ دیتا ہے، اور روحانیت کے وہ کمال، اس تڑپ اور طلب، اس میٹھی چاہت کو اپنے مقصود، اپنے ثمر تک پہنچانے کا راستہ بھی نظام مصطفیٰ دیتا ہے. جس کو دو الفاظوں میں یہ سمجھ لیا جائے کہ ہماری زندگی کے تمام تر شعبہ جات کے لیے جو رہنما اصول ہے اس کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ہدایات. تو اس لیے دین اسلام ایک مکمل دین اس لیے ہے کہ یہ ہر شخص کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس کے ضابطے، اس کے دائرہ کار کو بھی ذکر کرتا ہے، اور اس کے اٹھنے اندر اٹھنے والی عادات و خصلت کے تقاضوں کو بھی ذکر کرتا ہے. کہیں پر اگر کوئی عادات اور خصلت خرابی کی طرف جا رہی ہے تو اس کا اندیہ کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے دائیات کیا ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. اور اگر وہ خیر ہے تو اس کے لیے اجر کیا ہے، اس کے لیے دوام کیا ہے، اس کا بھی اشارہ کرتا ہے. اور یہ پوری ہماری زندگی کی طلب کو جو نظام بیان کرتا ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے. اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی کو ضابطہ دستور انسانی کہتے ہیں. یہ تمہیدی گفتگو ہر درس میں اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس عنوان کی وسعت بہت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ سارا دین ہی اس عنوان کے تحت آتا ہے. اب چاہے دین کہیں، اسلام کہیں، نظام مصطفیٰ کہیں، یہ سب مترادفات ہیں، یعنی مختلف الفاظ معنی مفہوم سب کا ایک ہی ہے. تو میرے دوستو، جس کو قرآن نے ذکر کیا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی بارگاہ میں مقصود اور انسانیت کی ضرورت کو، ضروریات کو مکمل طور پر ان کی ضرورت اور ان کی طلب کو مہیا کرنے والا اگر کوئی نظام ہے تو وہ نظام اسلام ہے اور نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس میں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیٹے کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، تاجر کے حقوق کیا ہیں، اس کے خرید و فروخت کے معاملات کیا ہیں، جس چیز کو وہ خرید رہا ہے وہ کس معیار کی ہے، اس پر کیا معاملات ہوں گے، اس کی مادی ترقی کے ساتھ ساتھ اور اس کی مالی اور مادی ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ نظام اوپر اخلاقیات کا بھی ایک دائرہ کستا ہے کہ وہ طلب اور جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، جو اپنی ضرورت کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، تو یہ نظام اتنا ستھرا ہے کہ یہ ایک انسان کو سارے انسان کے ساتھ جوڑ کر بیان کرتا ہے. ایک انسان کی ایسی حرکت، ایسی طلب جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ نظام اس پر قدغن لگاتا ہے اور روکتا ہے. اور ایسا عمل کہ ایک انسان معاشرے کے اندر تمام معاشرے کے لیے ایک صحت مند کوئی چیز مہیا کر سکتا ہے یا ان کے لیے ایک صحت مند ذریعہ بن سکتا ہے، تو پھر اسلام اس کو فالو کرنے کی اور اس شخصیت کی، شخصیت کو ابھار کر، اس کے کمال، اس کی اچھائی کو ابھار کر دوسروں کو اس کی رغبت دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام تفریق کو نہیں چاہتا، اجتماعیت کو چاہتا ہے، اور اجتماعیت کے لیے وہ اخلاق اور محبت کی اس تصویر کے اندر انسان کی ضرورت کو متعین کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب دین اسلام کے جھنڈے کے نیچے انسان آ جاتا ہے تو ذات پات کے فرق ختم ہو جاتے ہیں، ایک ہی جذبے کے اندر مختلف زبان بولنے والے، مختلف لہجہ رکھنے والے، مختلف شکل و صورت رکھنے والے ایک ہی نظام کے تحت آ کر سگے بھائیوں کی طرح شیر و شکر ہو جاتے ہیں. تو اس اخلاقی نظام کے اندر، اخلاقی ضابطے کے اندر انسان کی مادیت کی تکمیل کا جو درس دیتا ہے وہ درس نظام مصطفیٰ ہے. اسلام کی کوئی بھی تعلیم، میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، اسلام کی کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں کہ انسان اس کو چاہ رہا ہو کہ مجھے یہ کھانے کے لیے مل جائے، پینے کے لیے مل جائے، میرے لیے یہ ضروریات کی تکمیل ہو جائے، لیکن اس سے اخلاقیات گرتی ہوں، انسانیت کا وقار گرتا ہو، اور معاشرے سے محبت و سکون اور قلبی لگاؤ اور اعتماد اور اخلاقیات، یہ چیزیں ڈیمیج ہوتی ہوں، تو چاہے وہ کتنی بڑی بھی کمال کی چیز ہو اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. لیکن ایسی چیز جس سے، ایسے عمل سے جس سے اخلاقیات کا فروغ ہو، باہم اعتماد کا فروغ ہو، باہم محبت کا فروغ ہو، باہم رابطے کا فروغ ہو، باہم ملاپ کا فروغ ہو، ایک دوسرے کے لیے جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی اور قلبی اخوت اور ہم آہنگی کو اگر کوئی عادت پیش کر رہی ہو، تو اسلام اس کی پذیرائی کرتا ہے. اور اسلام کی ساری تعلیمات اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات اسی اجتماعیت، اسی اتفاق، اسی جذبہ اخوت کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے. اب میرے دوستو، یہ بات کو سمجھنے کے بعد اب بات یہ ہے کہ اس پر عملی کوشش کیسے کی جائے، اور اپنے آپ کو اس عملی ڈگر پر کس طرح لگایا جائے تمام چیزوں کو واضح ہونے کے بعد. تو پھر اسلام جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی نفسیات کا صحیح ترجمان دین ہے، انسان کی طلب اور ضروریات کی تکمیل کا صحیح متوازن اور مکمل دین ہے. تو پھر کس طرح عمل کی طرف کس طرح بڑھا جائے، تو پھر عمل کی طرف بڑھنے کے لیے انسان کی طبیعتوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے تعلق رکھتا ہے، کسی سے قلبی رابطہ رکھ لیتا ہے، کسی سے محبت کر جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے کام محبوب کو دیکھ کر اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کی طبیعت اور سرشت کے اندر ہے کہ ایک کام اسے بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ کسی سے محبت کر لیتا ہے اور اس کے محبوب کا وہ محبوب مشغلہ ہوتا ہے، تو اس محب کے لیے وہ کٹھن مرحلے بھی آسان ہو جاتے ہیں اس کی محبت کے ذریعے. تو اسی طرح اسلام کی تعلیم کے اندر شخصیات کی محبت کا ایک بہت بڑا باب ہے، تاکہ احکام کی عمل کے لیے اور اس بلند اور مضبوط اور کٹھن بظاہر مشکل عمل کی آسانی کے لیے محبت جو انسان کی فطرت اور سرشت کے اندر موجود ہے، اسلام اس پر پھر خاص طور پر زور دیتا ہے کہ احکام کی ادائیگی ہو لیکن ان کی محبت کے ساتھ، یہ کام کیا جائے ان کی محبت کے ساتھ، یہ عمل کیا جائے ان کی محبت کے ساتھ. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو نفسیاتی طور پر یہ کہ کسی کی محبت میں اگر کوئی کام کیا جائے تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. ماں کہے کہ بیٹا جا دودھ لیا، اور بہت چلچلاتی سخت دھوپ ہے کہ جس کی تمازت سے انسان کی جلد جل جائے، لیکن ماں کی محبت کا غلبہ ایسا ہے کہ وہ سورج کی سخت تمازت جو ہے اور اس کی سخت کرنیں جو ہے وہ چاندنی رات کی ٹھنڈک ہواؤں کی طرح یا نرم گوشے کی طرح ہو جاتی ہے. تو وہ جذبہ محبت ہے جو سختی کو آسان کرتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے جب بھی کسی عمل کی طرف ابھارا ہے تو اس کے ساتھ محبت کو، شخصیات کی محبت کو ضرور آگے رکھا ہے. اس کی دو وجہیں، ایک وجہ تو یہ کہ وہ عمل ان کی محبت کے تحت حل آسان ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ بندے کا نظریہ پتا چل جائے کہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو یہ کس غرض سے کر رہا ہے. اگر اس کی محبت میں کر رہا ہے اور وہ اللہ کے محبوب ذرائع میں سے ہے تو اسی کو اللہ رب العالمین اخلاص کہتا ہے. یہ فکری تربیت بھی ہوتی ہے اور معاملات کی تکمیل اور عملی جامہ پہنانے میں آسانی بھی ہوتی ہے. مثلا غور کر لیجیے آپ اس چیز کو کہ گردن کٹ، یعنی انگلی پر صرف سوئی لگ جائے تو یہ انسان کے لیے عمل کتنا اذیت ہے. یعنی سوئی اٹھائیں آپ کوئی بھی اور اس پن کو اپنی انگلی میں داخل کریں تو اس کو دیکھیں، ذکر کرتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا سخت اور کٹھن مرحلہ ہے کہ کس طریقے سے چھری لے کر اپنی انگلی کاٹ دی جائے. تو یہ اس تصور کو لے کر میرے اور آپ کے جناب جو ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب محبت رسول کا درس دیا گیا تو اب رسول نے یہ کہہ دیا کہ رب کی راہ میں گردن کٹانا مجھے محبوب ہے، تو پھر ہر رسول کا چاہنے والا جو انگلی کٹاتے ہوئے ڈرتا تھا اب گردن کٹانے کے لیے آگے کھڑا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیے اسلام کی تربیت کا طریقہ اور ضابطہ آپ دیکھیے کہ یعنی اس مرحلے کی طرف لانے کے لیے ایک شخصیت کو معیار بنایا، ایک ذات کو معیار بنایا اور ان کی محبت پر پابند کیا، اور وہ احکامات جو رب کو مقصود ہیں اللہ رب العالمین نے ایسی شخصیات، اور سب سے بڑی شخصیت جو عمل کی طرف ابھارنے والی ہے جن کی محبت، وہ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ دیکھیے وہ محبت پھر کٹھن مرحلوں کو آسان کر دیتی ہے. اور اگر کسی شخص سے ہمارا کوئی قلبی رابطہ ہی نہ ہو اور اس کو ہم کوئی حیثیت ہی نہ دیں، اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو، تو چاہے وہ بہت سے اچھے بھی کام کر رہا ہو تو ہماری طبیعت کبھی اس کام کی خوگر نہیں ہو سکتی، تیار نہیں ہو سکتی، بیدار نہیں ہو سکتی. اس لیے مزاج اسلام میں، نظام مصطفیٰ میں شخصیات کا بہت بڑا دخل ہے. جس طرح کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے وہ شوق و محبت سے کیا جائے، اور نظام کے اندر ایک یہ چیز ہے جو میں آخری بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو منافرت، حسد، تکبر، انانیت پیدا کرتی ہے، خود پسندی پیدا کرتی ہے، وہ نفسیاتی مرض جب ہے کہ جب بندے کو اپنی شخصیت یاد ہو. لیکن بندہ جب اپنے آپ کو بھول کر کسی کے لیے کام کرتا ہے تو ایک وسیع میٹھا وہ چشمے کے مانند ہو جاتا ہے. اور جب وہ اپنے آپ کو، یہ کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں، کاروبار دیکھیں، گھر کی زندگی دیکھ لیں آپ، کہ اگر آپ گھر کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو آپ سنواریں گے تو آپ سے کئی قریبی رشتے چھوٹ جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے جذبات، اپنی خواہشات پر ترجیح دیں گے تو سارا گھر آپ کے ذریعے فروغ پائے گا اور آپ اس گھر کے اندر بڑی قدر عزت والے ہو جائیں گے. تو اسلام سب سے پہلے انسان کے اندر موجود جو بہیمیت ہے، جو انانیت ہے، خود پسندی ہے، اس کو ختم کر کے فروغ دینا چاہتا ہے، اس کو ختم کر کے اوروں کی طرف لانا چاہتا ہے. تو عقیدے کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا کھانا، تمہارا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے. یعنی اپنی ذات کو بلا کر رب کریم کی ذات کی طرف لایا گیا، اور رب کریم کی ذات پر آنے کے لیے اگر بندے کو مشکل ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آگے بڑھایا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف بڑھنا اگر اس میں تھوڑی مشقت ہے تو پھر ان کے نائبین کی محبت کی طرف بڑھایا گیا. تو یہ محبتوں کا وہ سلسلہ ہے جو دراصل اتنا پاکیزہ عمل ہے جو بڑے بڑے عملوں پر معمول کرنے کے لیے، تعمیل کے لیے بندے کی آسانی کا باعث بنتا ہے، اور وہ محبت اور عشق رسول یا عشق صحابہ یا عشق اہل بیت یا عشق اولیاء یا صالحین سے محبت ہے کہ جو بندے کو خود نافرمانی سے بچاتا ہے اور فرمان برداری کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے. اس لیے اہل سنت بالکل الحمدللہ جو نظام مصطفیٰ کے صحیح ترجمان لوگ ہیں اور نظام مصطفی کے صحیح آشنا اور اس کے حریم اور امین لوگ ہیں، اس لیے جہاں پر ظاہری صورتیں عملوں کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے معمولات کے اندر شخصیات کی محبت کو بہت بڑا درجہ قرآن و سنت کی اتباع میں دیا جاتا ہے. تاکہ نماز ہو تو وہ اہل بیت صحابہ کی محبت اور اداؤں کے شوق میں ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے. شریعت مطہرہ کی پابندی ہو تو وہ اولیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت سے وہ آسان ہو جائے. اس معمولات کیونکہ دیکھیں عملی شکل کے لیے یا کسی خارج صرف عمل کی صورت کو ابھارنے کے لیے، یعنی عمل جو ہے میرے دوستو یہ مثل جسم کے ہیں اور عشق و محبت یہ اس میں روح کے مانند ہے، اور جسم جو ہے اس وقت توانا ہوتا ہے، صحت بخش ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے اور اپنی اصل قدر کو پاتا ہے جب اس کے اندر روح موجود ہو. شریعت مطہرہ نے عمل کے ساتھ ساتھ عشق و محبت اور کچھ ذاتوں کے محبت اور تعلق کو لازم قرار دیا ہے تاکہ وہ ذوق عمل کے اندر خوبصورتی پیدا کرے، حسن پیدا کرے. اس معمولات کے لیے اہل سنت و جماعت نے متبعین کی تربیت کے لیے جیسے ملا شریف ہے، ٹھیک ہے، جیسے ملا شریف ہے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایام ہے، اس کی غرض کیا ہے، یہ اس کے پیچھے دائیات ہیں، یہ اس کی بنیادی وجہ ہیں، یا حضرات اولیاء کرام کے ایام ہے، شہداء کربلا اہل بیت کے ایام ہے، کہ ان کے کمالات، کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر ایک شوق یہ بھی ہے کہ یہ محبت اس سے کرتا ہے جس کے کمالات کو سنتا ہے اور جس کو علم و فضل و کمالات میں اپنے سے زیادہ سمجھتا ہے. تو لہذا نمازوں کی پختگی، یہ سارے کام جو ایام، چاہے وہ میلاد النبی کے ہوں، چاہے وہ بزرگوں کے آراس کے ہوں، چاہے وہ صحابہ کے ایام کے ہوں، چاہے وہ اہل بیت کی منقبت یا اولیاء کی شانے کی ہوں، اصلاً یہ نہیں، اصلاً یہ چیزیں ایندھن مہیا کرتا ہے، یہ تاثیر مہیا کرتا ہے ان عبادتوں پر جن عبادتوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے، ان عبادتوں میں شوق اور ان عبادتوں کے لیے لذت اور ان عبادتوں کے لیے یہ معمولات ایسے ہیں جیسے جسم کے لیے روح ہوا کرتی ہے. اور اس کے اثرات میں دیکھیے نا، ایسی ماحول میں بیٹھ کر پھر بندے کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. خیر، اس موضوع کو طوالت کی طرف لے جانے کی بجائے میں ایک مختصر سی بات آپ کی خدمت کے اندر یہ گویا کہ ذکر کی. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے کی چھوٹی سی جھلک میں آپ سے ذکر کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے فتاوی رضویہ شریف غالباً 23ویں جلد ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ ایک زید یہ کہتا ہے کہ قبر کے اندر جو ہے میلاد شریف کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور عمر کہتا ہے کہ نہیں، قبر کے سوالات میلاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ اگر زید کی مراد یہ ہے کہ قبر کے اندر جو سوالات ہیں اس میں لفظ میلاد الفاظوں کے ساتھ ہو تو ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. اور اگر اس کو الفاظ کے ساتھ ہر چیز چاہیے اور معاملات چاہیے تو پھر قبر کے سوالات کے اندر جناب جو ہے کہ تو نماز کا بھی تو نام نہیں آئے گا، زکات کا بھی نام نہیں آئے گا. تو کیا نام تجھے چاہیے جب اہمیت ملے گی؟ تو یہاں تو نام تو نماز کا بھی نہیں آئے گا، زکات کا بھی نہیں آئے گا، تین سوالات کے اندر. پھر فرمایا لیکن عمر کا کہنا اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میلاد شریف دراصل عشق رسول کو ابھارنے اور حضور کی محبت اور مقام کو سمجھنے کا ایک بہت بنیادی واسطہ ہے. تو اگر یہ مراد ہے کہ میلاد شریف اور یہ ایام ان ہستیوں سے محبت کو ابھارتے ہیں اور ان ہستیوں کے مقام کو سمجھنے میں بنیادی ذریعہ بنتا ہے، تو پھر عمر کا کہنا درست ہے کہ میلاد شریف کے فوائد قبر کے اندر ضرور پہنچیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں تربیت سے متعلق ہیں اور یہ جذباتیت کے ساتھ، نفسیات کے ساتھ، اور آج جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ درس نظام مصطفیٰ سے کوئی مفر نہیں ہے. لیکن یہ آپ صرف والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں. میں نے کہا نظام مصطفیٰ صرف باپ اور بیٹے اور پڑوسی کے حقوق نہیں ہے، ان کے بھی حقوق بیان کرنا ہے کہ جن کی محبت کے بغیر یہ حقوق قبول ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ فرق ہے معاملات کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہے معاملات کے اندر کہ جس میں عمل کے اندر کون شخصیات سے محبت اور تعلق لازم ہے، بلکہ ان سے محبت کو تشریعت مطہرہ نے لازم اور اشد لازم قرار دیا ہے. اب میں ایک حدیث پاک پڑھ کے آگے چلنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ یہ یوم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقصود اس درس کے اندر عام تقریر نہیں ہوتی جیسا ہم عام جلسوں میں کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اس میں درسی انداز کے اندر چند بنیادی اور نفسیاتی پہلو اور فکری پہلو کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ حضرت محمد حنیف معرفانی صاحب قبلہ اور جو اعلان ہوا ہمارے بھائی امین معرفانی صاحب مد ذلہ العالی ان کو سلامت رکھے، یہ ان کے والد گرامی نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ اس کو شروع کریں. اور بڑی عظیم ہستی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ الناس کے خانہ علم سے اور خانہ روحانی سے وہ چیرا گویا کہ فیض یافتہ تھے، تو مجھے انہوں نے وصیت فرمائی کہ اس کو آپ پھر عام جلسوں سے مختلف ہی ہمیشہ رکھیے گا. تو میں اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور اس کے ثمرات بھی میں پاتا ہوں. یقیناً بزرگوں کے تجربات پر عمل کرنے سے ہی بندے کو نجات ملتی ہے. وہ اپنی جگہ پر ضرورت ہے، یہ اپنی جگہ پر ضرورت ہے. ٹھیک، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تفصیلی نشست تو ہم اپنی مسجد کے اندر 23 مارچ کو کریں گے خلیفہ بلا فصل کانفرنس کے نام سے. تو وہاں پر مسئلہ خلافت پر اور وہ جو اہل سنت کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو اہل سنت کے شعار اور امتیاز ہے، وہ تعارف ہے. تو انشاءاللہ جس کو آپ چاہتے ہیں تو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ علیہ وسلم تمام باتیں ہوں گی. یہاں پر چند بنیادی باتیں محبت کے حوالے سے اور فکری و انداز میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے جو باتیں عموماً ہمارے سے رہ جاتی ہیں، اور ان کو سمجھنا یا ان کو دلائل کے جامع میں سمجھنا یہ انتہائی لازم ہے. وقت مختصر ہے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں. دیکھیے، محبت جو ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بڑی مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ کسی شخصیت کے ساتھ اگر محبت ہو تو پھر اس شخصیت کے کیے ہوئے کام بندے کے لیے، محب کے لیے، عاشق کے لیے کرنا بہت آسان ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ میں نے حدیث پاک عرض کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، لبدتو انی اقتلو فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلو ثم احیا ثم اقتل. حضور فرماتے ہیں، یا اللہ میری خواہش یہ ہے تیری بارگاہ کے اندر کہ مجھے تیری راہ میں قتل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کر دیا جائے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لبدتو میری یہ خواہش ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں، یہ نبی پاک فرماتے ہیں، اقتلو فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یا اللہ، کیونکہ یہ مقام ابدیت کا اعلی مقام ہے جس پر حضور فائز ہیں، کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرے سجدے، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب میرے رب کے لیے. یہ خالص ابدیت ہے کہ جس میں بندہ اپنی ذات کو فنا کر کے صرف اپنے رب کو یاد رکھے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان و جنات کے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہمیں جانے، خود کو بھول کر. تو یہ مقام روحانیت اور فکر کی معراج ہوتی ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے حسبی ربی جل اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل کے اندر اللہ کے مخالف کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات کے نور ہے. تو یہ حضور نے اشارہ فرمایا کہ لبدتو انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل، یا اللہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جائے، اور پھر قتل کر دیا جاؤں. اب آپ دیکھیں، یہ عمل یعنی جہاد، یا الہ کلمۃ الحق، یا ایثار، یا رب کے لیے بارگاہ میں کوششیں کرنا اور اپنی تمام چیزوں کو قربان کر کے رب کے ہی پیغام پر عمل کرنے کے لیے مستعد ہونا، بظاہر یہ مشکل عمل ہے، لیکن تعلق جب حضور سے ہو جائے، محبت سے ہو جائے، تو محبوب سے محبت محبوب کے معمولات کو محب کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اب اس پر حدیث پاک بڑی مشہور ہے، اس کو سن کر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. حضرت انس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس ابن مالک کی عمر شریف 8 سال تھی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے خاندان سے خاص تعلق رکھتے تھے، بہت برگزیدہ شخصیت. اب آپ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ. حضرت انس کہتے ہیں میں سرکار کے دربار میں موجود تھا. وہ بڑی مشہور حدیث جو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، امام بخاری نے کتاب التوحید میں نقل کی، کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة، کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے حضور سے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی، کیونکہ قیامت امتحان ہے نا، امتحان ہے، آزمائش ہے، اس کے بارے میں تو وہ سوال کرے کہ جس کی تیاری ہو اور تیاری بھی مکمل ہو، اور وہ کہے کہ بس اس امتحان کی تیاری کر کے میں اپنا اصل مقام پالوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طلب کو دیکھا کہ اس کی تیاری مکمل ہے، جب تو یہ پوچھ رہا ہے کہ متساء قیامت کب آئے گی، اور قیامت کا نام ہی قیامت ہے، اس سے گویا کہ انسان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کتنی ہولناکی ہوگی اور کتنی سخت یعنی باسپرس ہوگی اور محاسبے کی کیسی صورت ہوگی. تو سرکار نے دیکھ کر فرمایا ماذا عادت تلہا، قیامت اپنے وقت پر آئے گی، ذرا یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا کیا. تو وہ صحابی ہیں، ابھی آگے معمولات دیکھیں، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا حضور لا شیئا، کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں، قیامت کی تیاری کے حوالے سے کوئی بھی چیز نہیں. ایک روایت میں تو ولا صلاۃ ولا حج ولا صدقۃ، نہ روزہ ہے نہ زکات ہے نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا ماذا عادت لہا، انہوں نے کہا فقال لا شیئا الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کا استثناء کیا اور فرمایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کب آئے گی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے لیے تیاری تو نے کیا کی ہے، تو فرمایا لا شیئا، کچھ بھی نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن ایک چیز ہے کہ میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا انت مع من احببت، پھر بے فکر ہو جائے جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں بڑے لوگ بڑی بات سمجھتے ہیں اور یہ کتنا حقیقی مفہوم ہے، یہ صرف تقریری رنگ میں بیان کرنا شوق ہے، اس پر غور بھی کرنا چاہیے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں جب میرے کانوں میں آواز پہنچی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، تو کہتے فما فرحنا بشیئن، فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، فرما اسلام لانے کے بعد کبھی مجھے کسی بات پر اتنی خوشی نہیں. حضرت انس کہتے جتنی خوشی حضور کی اس بات کو سن کر ہوئی کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. یہ صحابہ کا تجزیہ ہے. فرمایا ایمان لانے کے بعد فما فرحنا بشیئن، فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد کبھی مجھے کسی امور پر دل اتنا خوش نہیں ہوا، ہوا لیکن سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی، کب ہوئی؟ کلمہ پڑھنے کے بعد. کلمہ پڑھنے کی سب سے بڑی خوشی، حضور سے ملنے کی سب سے بڑی خوشی، اور اس کے بعد سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں نے حضور کی زبان مبارکہ سے یہ جملے سنے کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. کہتے پھر میں حضور کے سامنے آیا، فرمایا حضور فانا احب النبی و ابا بکر و عمر. حضرت انس کہتے ہیں پھر میں حضور کے سامنے آ کر میں نے عرض کیا کہ حضور اگر نجات اسی پر ہونی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، تو میں آپ کا خادم غلام انس یہ کہتا ہوں کہ فانا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معاہم بحب ایاہم و ان لم اعمل بمثل اعمالہم. فرمایا حضور پھر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ فانا احب النبی و ابا بکر و عمر، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے پیار کرتا ہوں، فاروق اعظم سے پیار کرتا ہوں. فرمایا ارجو ان اکون معاہم بحب ایاہم، اور امید کرتا ہوں یہ محبت ضائع نہیں جائے گی، قیامت میں ان کے ساتھ رہوں گا. اور آگے کا جملہ کیا کہتے ہیں؟ فرما وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اور اس بات کا بھی مجھے اعتراف ہے میں ان کی طرح بزرگ نہیں ہوں، مجھے اس حقیقت کا بھی اعتراف ہے کہ میں ابو بکر جیسا نیکوکار نہیں ہوں، میں فاروق اعظم جیسا نیکوکار نہیں ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہے میں اس مقام پر نہیں، میں ابو بکر صدیق جس مقام پر ہے میں اس مقام پر نہیں، میرے عمل ابو بکر جیسے نہیں رضی اللہ عنہ، میرے عمل فاروق اعظم جیسے نہیں رضی اللہ عنہ. فرماتے وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل ابو بکر جیسے نہیں، ارجو ان اکون معاہم بحبی ایاہم، لیکن پھر بھی حضور آپ کے کہنے پر اعتماد کر کے کہتا ہوں یہ محبت ضرور کام آئے گی اور قیامت میں ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوں گا. اب آپ دیکھیے، تو یہ اس ترتیب کو آپ دیکھیے کہ شریعت مطہرہ نے اس چیز کو خود بیان فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے یہ موضوع عام ہو گیا. اب اس غرض کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ محبتیں صرف دنیا کے لیے کسی امور یا کام یا استقامت کی اور کسی کٹھن مرحلے پر جمنے کے لیے آسانی ہی کو مہیا نہیں کرتی، بلکہ قیامت کے دن بندے کی سرفرازی اور اللہ کی رضا کی چادر میں ملبوس ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ان ہستیوں کی محبت کا ہے. تو لہذا اس لیے یہ یوم کہے جاتے ہیں. صرف نماز کے مسائل ہی پر زور رکھنا ہے تو نماز یہ خود سے نہیں اٹھتی, یہ محبت اس کو اٹھاتی ہے. یہ نماز سے آگے کا سبق ہے, یہ نماز سے آگے کا سبق. یعنی آگے کا سبق سے مراد یہ نہیں کہ وہ پیچھے رہ گئے آگے رہ گئے, بلکہ یوں سمجھیے دوسرے الفاظ کے اندر, اگر یہ لفظ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو یوں سمجھیے کہ یہ نماز کے ساتھ کی بات ہے کہ جب تک یہ دونوں چیزیں شامل حال نہیں ہوتی, دونوں میں سے دونوں لازم ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر نہیں بلکہ دونوں کو اکٹھا کیا جائے, دونوں کو اکٹھا کیا جائے. اس محبت کا شوق ہو تو یہی محبت بھی شریعت مطہرہ کے عمل کے لیے بندے کو آگے بڑھاتی ہے. اب آئیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آج ہم بات کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کا مزاج یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود اپنی جناب میں ایک بڑھ کر ایک کو رسائی عطا فرماتا ہے. معرفت میں پیدا اللہ کرتا ہے, شان اللہ دیتا ہے, عزت اللہ دیتا ہے, پھر ایک دوسرے پر درجے اللہ خود بڑھاتا ہے اور پھر خود ان کی تعریفیں کرتا ہے, پھر ہم سے کہتا ہے کہ یہ جو درجے ان کی شان ہے اس کو قبول کر لو. یہ دیکھیے یہ مزاج محبت اور انسان کی نفسیات کے گویا کہ عین مطابق میرے دوستو یہ بات اور کمال کی گئی. قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے یہ مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے بیان پیدا فرمایا اور اس کے اندر جو کمالات ہیں ان تمام کا خالق اللہ رب العالمین جل وعلا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی خلق کے اندر سب سے بڑی فضیلت حضرات انبیاء کو عطا فرمائی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین جل وعلا آیت نمبر 55 میں فرماتا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, جیسا تیسرے پارے کے اندر کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, تو یہاں پر فرمایا کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اللہ فرماتا بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی عطا فرمائی تھی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی تھی. یعنی اب ذرا توجہ کے ساتھ عام تقریر رنگ سے ہٹ کر ایک تحقیق کی بات سنی. یہ قرآن کی آیت نص ہے, یعنی قرآن کا یہ احکام ہے جس پر ہمارا ایمان ہے, اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, ہم ہیں جس نے نبیوں کو نبی بنایا, شانے دی, اور پھر ایک کو دوسرے کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے. اور فرما وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا کہ اس نبی کو اس نبی پر فضیلت ہے, اب ان کی فضیلت ان کے اوپر ماننا تو یہ فضائل کے زمر میں نہیں, عقائد کے زمر میں ہے. بعض دوست ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو فضیلتوں پہ تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ فضیلت والی بات نہیں, عقائد والی بات ہے, کیونکہ باب فضائل والی بات بہت پیچھے رہ جاتی ہے, جس میں جناب جو ہے کہ وہ سقم یا کمزور روایات بھی چل جاتی ہے. انبیاء کے اندر درجوں کی فضیلت کو قبول کرنا یہ عقائد کے باب سے ہے, کیونکہ نص قرآنی ہے. اور جو درجوں کی قبولیت کو قبول نہیں کرے گا اس کے ایمان کے لیے بڑا خطرہ کھڑا ہوگا. یہ نہیں کہ اس نے کوئی سی استحباب کو چھوڑ دیا ہے, ایسی کسی فضائل کو چھوڑ دیا, کیونکہ وہ نص قرآنی کا انکار لازم آئے گا. اس لیے حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جس کو اللہ نے جس پر فضیلت دی ہے اس کی فضیلت کا بندے کو قائل ہونا چاہیے, اس کو مساوی قرار دینا یہ خلاف ایمان ہے. لیکن ہاں اس میں جملے میں احتیاط, سعد الافاضی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کا ایک بڑا مبارک جملہ ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اس میں قول میں بولی میں احتیاط ضرور ہے, کیونکہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ان کا ادب لازم ہے. یہ تو ضرور کہا گا جائے گا کہ یہ رسول مبارک ان رسول سے جو ہے درجے میں بڑے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فلاں سے ادنا اور چھوٹے ہیں. کسی دوسرے رسول کے لیے چھوٹے کا لفظ نہیں بولا جائے گا, یہ بے ادبی ہے. ایک طرف کی بات ضرور کی جائے گی, ایک طرف کی بات سمجھ رہے ہیں آپ یادآب میں, ایک طرف کی بات ضرور کی جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے حضرت عیسیٰ پر, یہ بات ضرور کی جائے گی کہ حضرت ابراہیم کو فضیلت ہے حضرت موسیٰ پر, یہ بات ضرور کی جائے گی کہ ہمارے نبی پاک کو فضیلت ہے تمام انبیاء پر. لیکن اس کے مقابلے پر کوئی جو دوسرا جملہ کہا جائے گا اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ نفس نبوت میں سب برابر ہے, نفس نبوت میں سب برابر ہیں, اور درجہ فضیلت کے اندر اللہ رب العالمین نے درجہ عطا فرمایا. تو اب آپ دیکھیے جو سب سے بڑی جماعت ہے, اور میں آہستہ سے آگے بڑھ رہا ہوں, جو سب سے بڑی جماعت ہے اور اللہ کی خلق میں جو سب سے برگزیدہ اور پاکیزہ ہیں, ان میں اللہ نے درجوں کا فرق رکھا ہے. بس اسی ترتیب میں ان کے جو نائبین ہیں ان میں بھی درجوں کا فرق آ گیا. اور پھر جس کا درجہ جتنا اہم ہے ان کے درجوں کے فرق کی بات بھی اس اعتبار سے ہوئی ہے، مثلا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. مسئلہ افضلیت یہاں پر ذکر کرنا مقصود نہیں، لیکن ایک بات یہاں پر یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو تمام انبیاء کی جماعت کا افسر اور افضل اور اعلی یقین کرنا یہ ضروری ہے، تو اسی طرح میرے دوستو جب نائبین کی متبعین کی بات آتی ہے، جو حضرات انبیاء کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو آنے والی امت کے لیے سب سے پہلا ذریعہ ہوتے ہیں، جو نبی کی شان، نبی کی کتاب اور اللہ کی توحید سے بندے کو جوڑتے ہیں، تو ان کا درجہ جب اتنا اہم ہوتا ہے تو قرآن نے ان کی عظمتیں بیان کی، تو پھر شریعت مطہرہ کے اندر یہ نظریہ اپنے جگہ پر بڑی اہمیت پایا کہ حضرات انبیاء کے بعد، حضرات انبیاء کے بعد اور رسولوں کے بعد اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر جس کو سب سے بڑی فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. افضلیت پر میرے کافی بیانات موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ترتیب جو ہے یہ بندے کو اپنے عقیدے میں مضبوط ہونے کے لیے لازم ہے. اس پر میرے امام کا رسالہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا رسالہ، طلباء بیٹھے ہیں یہاں پر، میں ان سے کہوں گا رد الرفضہ آپ پڑھ کر دیکھیں، تو اس میں امام نے اس عقیدے کی اہمیت کو وہاں پر گویا کہ واضح طور پر ذکر کیا ہے. تو رد الرفضہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے. اور تفضیلیت کے رد پر جو میرے امام کی جو مستقل کتاب مطلع القمرین وغیرہ، جو امام احمد رضا فاضل بریلوی مرقدہ کی لمحات زندگی کے آواخر کی کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے تو دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی افضلیت اتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو پھر اس کو اہل سنت نہیں کہا جاتا، وہ بندہ سنی نہیں ہوتا. اب میرے دوستو تھوڑا سا آگے چلیے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ یہاں پر بڑا مبارک ہے جو میں نے غنیہ کے اندر دیکھا، میں عرض کروں، یعنی اس افضلیت کے حوالے سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے غنیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی اشیاء کو چار، تمام قسم کی جو اشیاء ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے چار کو ہمیشہ برگزیدہ کیا ہے اور پھر ان میں سے ایک کو مختار بنایا ہے. یہ غنیہ کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اور جو علم میں، کمال میں، تبحر میں ان کا کون ثانی ہے، جن کے حضور علمیت کی حال یہ ہے کہ اپنے اور غیر تمام اس بات کو لکھتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروس میں، اور دروس ہی میں نہیں بلکہ عام نشستوں کے اندر بھی 400 جید علماء بیک وقت موجود ہوتے تھے، اور آپ کے حضور تحریر لکھی جاتی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے ابن رجب حنبلی نے کہ 400 سیاہی کی دوات غوث اعظم کی مجلس میں روزانہ 400 دوات ختم ہوتی تھی. علامہ سمعانی ہو یا علامہ ابن قدامہ ہو یا اپنے وقت کے جید علماء ہو، انہوں نے کہا کہ علم تبحر جو حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے دور کے اندر تھا، تو اس دور کے اندر حدیث میں، کمال میں، فقہ میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا، اور تفسیر میں آپ کو کوئی ثانی نہیں تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان قرآن کی ان آیات کو سمجھ کر جو نظریہ دے رہے ہیں اور جو اس کی تفہیم عطا فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ تمام اشیاء میں چار کو اللہ رب العالمین نے برگزیدہ کیا، اور پھر ان چار، کسی بھی ایک شے کو لے کر اس کے چار گوشوں کو برگزیدہ کیا، پھر اس میں ایک کو ان چاروں کا مختار بنایا. بات مشکل ہوئی تو غوث اعظم سے پوچھا گیا اس کو کیسے آسان کریں، تو آپ نے فرمایا دیکھو تمام فرشتوں میں اللہ نے چار فرشتوں کو سب سے بزرگی دی، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ چار. اب اس ذات کی جب بات آئی تو اس میں اللہ رب العالمین جل والا نے چار کو فضیلت دی اور فرمایا پھر ان میں ایک ہی کو ان سب کا سربراہ بنایا اور وہ حضرت جبریل ہیں. یعنی جماعت ملائکہ کے اندر سب سے افضل یہ چار ہیں، اور ان چاروں میں جو ایک افضل ہے وہ حضرت جبریل امین ہیں. اب غوث اعظم اس بات کو آگے چلاتے ہیں، فرما اللہ نے ہر ذات اور ہر اشیاء کے اندر بنیادی طور پر خوبیوں میں چار ذاتوں کو فضیلت دی، پھر ان میں سے ایک کو ان سب کا افسر بنایا اور اس کو ماننا لازم قرار دیا. پھر فرمایا دیکھو انبیاء کرام میں چار انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، یہ چار ہیں. فرمایا ان چاروں کو چنا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سب میں افسریت عطا فرما دی. پھر آپ ذکر فرماتے صحابہ کرام کی ذات کو دیکھیں، فرما جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی تعداد علماء نے ذکر کیا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی کے اندر، کل بھی میں ایک پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے اور صحابی کس کو کہتے ہیں، تو اس پر ایک جملہ سن لیجیے. امام بخاری نے تو صحابی کی تعریف یہ کی کہ من صاحب النبی او رآہ من المسلمین وہو من اصحابہ، کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے منیر کو دیکھا ہو یا آپ کی صحبت مبارکہ کو پایا ہو وہ صحابی ہے. ٹھیک ہے، اس میں دیگر علماء نے اور توسو کیا اور توسو کرتے ہوئے اس بات کو، یعنی اس کو اور کھول کے، امام بخاری کی تعریف بہت مجمل ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو. علمی طور پر اس بات کو سمجھیے کیونکہ صحابہ کے ساتھ تعلق جو ہے عقیدہ نبوت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس جس طرح عقیدہ توحید کو جاننے کے لیے عقیدہ رسالت کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو یقین کرنے کے لیے حضرات صحابہ کے مرتبے کو جاننا ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف تو یہ کی کہ من صاحب النبی، جس نے حضور کی صحبت اختیار کی، اور آہو من المسلمین، یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے حضور کو کی صحبت اختیار کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں سے. اب سوال کھڑا ہوا کہ وہ صحابہ کہ جو یعنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس کو ظاہری لفظ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ نابینا ہونا، عبداللہ بن مکتوم ہے، تو اس میں ائمہ نے، حضرت علامہ ابن حجر نے اور امام سخاوی نے فتح المغیث وغیرہ کے اندر اس کے اندر وسعت پیدا کی، اور وسعت پیدا کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ اس میں مراد یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دورہ رسالت میں، یعنی 23 سالہ دور کے اندر جو حضور کی صحبت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، سرکار کی صحبت کو اس نے اختیار کیا، یہاں تک کہ اگر وہ آنکھوں سے دیکھ نہ سکا، کانوں سے حضور کی آواز کو سن لیا، یا پھر سن بھی نہ سکا اور اس مجمع کے اندر آ گیا جس مجمع میں حضور جلوگر تھے، وہ تمام صحابی رسول ہیں. اس میں وسعت کی ہے، فرمایا ایک سیکنڈ کے بھی اگر وہ شامل ہوا ہو اس مجمع کے اندر بھی وہ صحابی رسول ہیں. بولیے سبحان اللہ. اب اس میں ایک بات میں تھوڑی سی جو بنیادی عقیدے کی جو رہ جاتی ہے اور اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، حالانکہ غیر سے بات کرنے میں بھی اور مسئلے میں پختگی کے لیے وہ بات انتہائی لازم اور ضروری ہے، اب ذرا سنیے. وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عمر کا بھی کوئی اعتبار ہے، جس طرح کہ ان کی تعریف کا اعتبار ہے، اور امام شافعی کا مسلک تو یہ ہے کہ جو لوگ دور رسالت کے اندر ایمان لائے اور پھر کسی معاملے اور فتنے کا شکار ہو کر اس طرف گئے اور پھر لوٹ کر آئے، تو فرما ان سے صحابیت کا شرف نہیں ہٹتا. یہ قول حضرت امام شافعی کا ہے. خیر میں اس کی تشریح نہیں کرتا ورنہ اس کے لیے ایک لمبی تقریر کی ضرورت ہوگی، میں صرف صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے آگے نکل رہا ہوں کہ جس طرح صحابی اس کو کہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضور کی نشست مبارکہ کے اندر آ گیا ہو. بولی سبحان اللہ. لیکن اس میں خواب مراد نہیں ہے، اس میں خواب مراد نہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رسالت کا دور ہے 23 سالہ 40 سال کے بعد، اس دور مبارکہ میں حضور کی مجلس میں بنفس نفیس آیا ہو، بنفس نفیس آیا ہو، اپنے وجود کے ساتھ آیا ہو، اس وقت وہ پیدا ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جہاں مروان بن حکم صحابی ہے، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ظلم نہیں کرو خارجیو، کوئی ایسی دلیل سند کے ساتھ نہیں ہے. ہاں وہ حضور کے دور میں پیدا ضرور ہوا ہے، لیکن حضور کے دور میں پیدا ہونے سے کوئی صحابی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضور کی نشست کو اختیار نہ کرے، حضور کی آواز سے سامع نواز نہ ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار نہ کیا ہو. تو یہ مروان خارجی کو یہ نصیب نہیں ہوا، مروان پیدا حضور کے دور میں ہوا ہے لیکن اسے حضور کی صحبت نہیں ملی ہے. یہ بات بہت بنیادی، اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ جب محرم الحرام کے ایام چلتے ہیں تو یزید کے مسئلے کے فسق کے لیے خوارج حضرت امام علی مقام پر حملہ کرنے کے لیے مروان کی شخصیت کو آگے لاتے ہیں اور مروان کو صحابی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ جملہ آگے کر کہہ گیا. اب اس سے بڑی بات اور آگے بڑھ کر ایک اور پہلو، ہم جس طرح کے کتاب کے مانند آگے بڑھ رہے ہیں کہ صحابہ کی تعریف تو یہ ہو گئی، کیا اس میں علماء سے پوچھا گیا کہ صحابہ کے لیے کوئی عمر کی بھی شرط ہے؟ تو علماء نے کہا ہاں، 25 سال کی عمر ہو یا 28 سال کی عمر کا شخص ہو، یعنی اتنا بالغ النظر ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، دنیا دیکھی ہو، وہ حضور کی صحبت میں آئے تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے. پھر علماء نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ روایت ٹھیک نہیں، یہ تعریف ٹھیک نہیں. پھر پوچھا گیا کہ ہاں
صحابی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ اگر کوئی حضور کی خدمت میں آ گیا تو بھلے وہ
کلمہ پڑھنے والا بچہ ہو اس کو صحابی نہیں کہا جائے بلکہ بالغ کو کہا جائے گا۔ علماء نے اس تعریف کو بھی رد کیا اور کہا کہ نہیں نابالغ بھی ہو تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اس نے دیکھ لیا ہے تو اس کو صحابی کہا جائے گا۔ اچھا اس میں اس کی عمر کیا ہوگی؟ تو فرمایا اس کی عمر چاہے 4-5 سال تک بھی ہو تو اس کو صحابی کہا جائے گا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تاریخ کے حوالے سے، یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک بہت بڑا سوال اس پر کھڑا ہوتا ہے۔ خوارج یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک بہت بڑا اگر کوئی عالم ہو اور ایک چھوٹے سے بچے کو کہا جائے یہ بہت بڑے علامہ صاحب کے شاگرد ہیں تو کہا یہ اس عالم کی تعظیم ہے کہ توہین ہے؟ تو آپ دیکھیے جناب ایک چھوٹے سے بچے کو آپ حضور کا شاگرد کہہ رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کو اگر آپ صحابی کہیں گے تو اس سے تو حضرت السلام کے منصب اور مقام کے خلاف بات جاتی ہے، ایک سوال بنایا جاتا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور اس پر مقدمہ یوں چلایا جاتا ہے کہ حضور کی ذات مبارکہ معلم کی ہے، اللہ کی طرف سے تعلیم دینے والے ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کی طرف سے تعلیم دینے والے، یہ اعتراض بنتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تعلیم دینے والے معلم ہیں، تو ایک بڑے معلم کے کوئی بچہ ایک آیا بس مجلس میں بیٹھ گیا بس یہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن وہ اس کا تلمیذ ہو جائے، شاگرد ہو جائے، یہ بات آپ نہ کریں۔ ہاں وہ لوگ جو زیرک ہیں، فطین ہیں، بڑے ہیں، دانا ہیں، جن کا کوئی کردار ہے، ان کو ان کا شاگرد کہا جائے تو یہ مقام ہوتا ہے۔ تو علماء نے اس کو رد کیا اور فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ معلم ہی نہیں بلکہ آپ کا دیدار خود رب کی جانب سے شرف ہے، تو جس نے تعلیم لی وہ بھی صحابی، اور جس نے صحبت پالی عمر کوئی بھی ہو وہ بھی صحابی ہے۔ اچھا پھر تیسرا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی بحث کی ضرورت کیوں تھی؟ تو دراصل اہل سنت حب اہل بیت میں بہت سرشار ہے، دراصل یہ بات لانی تھی کہ امام حسن جو حضور کے دور مبارکہ کے آخری دور میں رہے تو عمر شریف 5 سال تھی، اور حضرت امام حسن کی عمر 4 سال تھی۔ میں بڑے رسوخ سے کہتا ہوں، یہ بڑا پرانا مطالعہ ہے میرا، میں رسوخ سے کہتا ہوں جہاں پر، کیونکہ علماء یہاں موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، میں کہتا ہوں اور پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، میں کہتا ہوں آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اصول کی ساری کتابیں، جہاں پر علماء نے 4-5 سال کے بچے کو صحابی کا اطلاق کیا تو وہ سارا مقدمہ حقیقتاً، یہ بات کوئی فریب نہیں تھی، یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ خامخواہ کی بات نہیں، یہ حقیقت تھی، لیکن اس بات کو کھول کر بیان کر کے مثال جو دی ہے وہ حسنین کریمین کی۔ تو لہذا یہ الزام لگانا کہ حضرات اہل سنت کا اہل بیت کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کہا جناب بغض اہل بیت جو ہے نا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کو معاذ اللہ وہ بغض اہل بیت ہے، تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بغض اہل بیت صحابہ کے ذکر کو نہیں کہتے، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ صحابہ کا ذکر کرتا رہے تو معاذ اللہ وہ اہل بیت کا بغضی ہو جائے، اور جو اہل بیت کا ذکر کرتا رہے وہ صحابہ کا بغضی ہو جائے، نہیں، بلکہ اہل بیت کے ذکر اس وقت فائدہ مند نہیں ہوتا ہے جب اس کو صحابہ کے ذکر سے ہٹایا جائے، اور صحابہ کا ذکر اس وقت تک منتفع اور فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے جب اس کو اہل بیت کے ذکر سے ہٹایا جائے، اور اہل سنت ہے جو دونوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، لہذا یہ سلام سے ماننے والی جماعت جماعت اہل سنت ہے۔ اسی کو فرمایا کہ بینر ربز ملا جیون رحمہ اللہ جو ہمارے اصول کے بہت بڑے استاد ہیں اور ہمارے مدرسوں میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، نور الانوار پڑھائی جاتی ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہے تو انہوں نے فرمایا اہل سنت کون ہے، فرمایا فہیا متوسطتن بین الجبر والقدر، فرمایا جس طرح اسلام جو ہے وہ دین متوازن ہے کہ نہ وہ یہودیت کی طرف ہے نہ نصرانیت کی طرف ہے بلکہ دونوں کے درمیان کی راہ ہے، تو فرمایا اسی طرح اہل سنت اسلام کا بڑا سلیس ترجمہ ہے، نہ وہ جبر کی طرف ہے نہ قدر کی طرف ہے، درمیان کی راہ ہے۔ فرمایا وہیا متوسطتن متوسطتن بین الجبر والقدر بین الربز والخروج بین المحبت والغلوب، فرمایا سنی اہل سنت وہ ہے کہ جو جبر اور قدر کے درمیان کی راہ ہے، کہ اس میں نہ جبر ہے اور نہ قدر ہے بلکہ درمیان کی راہ ہے،
جتنا جبر ممکن ہے اتنا ممکن ہے، جتنا قدر ممکن ہے اتنا ممکن ہے، لیکن ایک طرف نہیں. اور فرمایا بین الربز والخروج، نہ وہ رابضی ہے نہ خارجی ہے، بلکہ دونوں کے درمیان کی راہ ہے. فرمایا وہ بین الملو، نہ وہ غلوب کی طرف ہے نہ محض محبت کی طرف ہے، بلکہ درمیان کی راہ ہے کہ جو غلوب حق ہے وہی محبت کا معیار ہے. اور اس متوازن نظریے کے نام اہل سنت ہے کہ جو صحابہ سے بھی محبت کریں اور حضرات اہل بیت سے بھی محبت کریں. تو اب آپ دیکھیے یہ صحابہ کی جماعت ہے، اور میں اس پر غوث اعظم کا قول پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، لیکن ایک بات بتانے کے لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو درجات ہیں اور جو مراتب ہیں، اس پر چلتے ہوئے ایک آخری بات یہاں پر آپ گویا کہ ضرور سماعت فرمائیے، کہ جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے خود اپنی جانب سے واضح کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الحدید کے اندر، اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، اور یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 40 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم، اے میرے بندو تم میں سے جو ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جماعت صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا تم میں کوئی برابری نہیں کر سکتا ان سے. لا یستوی منکم، تم میں کوئی برابری نہیں کر سکتا. اب پتا چلا کہ صحابہ میں فضیلت کا عقیدہ یہ فضائل اور تقریری نظریہ نہیں، حضرت صاحب یہ عقیدے کا باب ہے. لوگ ہمیں طاقت تمہارے مظفر شاہ دیکھو جب دیکھو فضائل کی بات کرتا، میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے ہدایہ پر ہی دیکھا ہے نظر، آپ تھوڑی اوپر کی کتابیں دیکھتے، قرآن کا نصوص دیکھتے، تو صحابہ کے درجے کی فضیلت یہ تقریری جوش نہیں ہے، یہ شور خرافہ نہیں ہے، یہ باب فضائل کی بات نہیں ہے، نصوص قرآنی اور باب عقائد کی بات ہے. اس میں فضیلت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور بچوں اور آنے والی نسل پر یہ تقریریں کرنی پڑے گی تاکہ اس ترتیب اور درجے کے فرق کو وہ سمجھے، کیونکہ جو فرق کو سمجھ کر چیز کو قبول کرتا ہے وہی اہل سنت ہوتا ہے. یہ کوئی گپے شپے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی دل لگی نہیں ہے، بلکہ اور موضوع تو بیان کرنا بہت آسان ہے کہ بغیر سب چیز رکھے ایسی بندہ تقریر کرے، اس کے لیے تو 10 نصوص کو آنکھوں سے دیکھ کر سمجھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بزرگوں نے لکھا کچھ ہے اور ہم نے بیان کچھ کر دیا. خود پسندی کی بات نہیں کر رہا میں، نہ کوئی خود نمائی کی بات کر رہا ہوں، بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ موضوع اہم ہے، اس کو اہمیت سے بیان کیا جائے، اس کو ہلکے لفظوں میں نہ لیا جائے. اور یہ موضوع تو ان دنوں کے اندر کثرت سے بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بنیاد جو اہل سنت کی ہے وہ سمجھ میں آئے، بنیاد جو اہل سنت کی ہے میرے دوستو بزرگو وہ سمجھ میں آئے. اب ذرا توجہ کیجیے آپ اس بات پر، قرآن مجید کیا کہتا ہے سورۃ الحدید کے اندر آیت نمبر 40. سورۃ الحدید ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید میں 27 پارے میں موجود ہے، اور ترتیب مصحف میں سورتوں کے اعتبار سے یہ 97 سورت ہے، 57 سورہ ہے، اور یہ 27 پارے کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 40 ہے. بچوں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ تم جاؤ کنز الایمان کھول کر گھر میں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی آپ توجہ کرنا، اس پر صدر الفاظر کا حاشیہ پڑھنا، کیونکہ عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا تو بندہ جنت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سنیے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ فرماتا تم میں کوئی برابری نہیں کر سکتا. غوث اعظم کا وہ مضمون یاد رکھیے گا، کیونکہ میں نے اسی بات پر ختم کرنی ہے، اور غوث اعظم کے اس مضمون کے لیے بات میں نے چلائی ہے کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذات میں چار کو منتخب کیا، پھر ایک کو بڑا بنایا. فرشتوں کی مثال دی، حضرت جبریل کو ان کا سربراہ ذکر کیا، انبیاء کی مثال دی، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درجے کو سب سے بلند ذکر کیا. ٹھیک ہے، اب صحابہ کی طرف آ رہے ہیں، لیکن صحابہ کے لیے اب نصوص کو آپ دیکھیے، اور پھر غوث اعظم کا تجزیہ آپ دیکھیے گا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ دیکھیے گا. قرآن مجید اب نص سے اس مسئلے کو ذکر کر رہا ہے. سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر کیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں سنو، تم میں کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح سے پہلے رائے خدا میں مال خرچ کیا اور جنگ کی. یعنی مکہ فتح جو ہوا ہے نا، اس کو سرحد اور بنیاد بنائی گئی، فتح مکہ، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر لے کر تشریف لائے مکہ کی فتح کے لیے مدینہ منورہ سے. ٹھیک ہے، سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے، سیرت پر دیکھنا چاہیے. اگر ہماری ویب سائٹ پر جائیے تو الحمدللہ وہاں پر سیرت کے سارے دروس موجود ہیں، کہ ترتیب کے اعتبار سے پڑھ نہیں سکتے تو کان میں لگا کر اس کو سن لیں، تاکہ یہ ترتیب سیرت کی جو ہے یہ بندے کے، کیونکہ قرآن کا مضمون اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ حضور کے حالات کو نہیں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ قرآنی آیات حالات مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی مدنی زندگی جس نے پڑھی ہوگی اس کو واضح طور پر اگر نیند سے بھی اٹھا کر کہو یہ آیت کب کی ہے تو وہ اس پہنچ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں وقت کی ہو سکتی ہے، کیونکہ آیت کا اشارہ بتا رہا ہے کہ یہ حضور کی سیرت کے حوالے سے فلاں وقت ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے آپ ضرور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، اور سیرت مبارکہ کے لیے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے بہت متبحر بزرگ حضرت علامہ نور بخش توکلی رحمہ اللہ کی ایک مبارک کتاب سیرت الرسول، یہ مارکیٹ میں ملتی ہے اردو زبان کے اندر ہے، مختصر کتاب، اس کو آپ دیکھیں، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کی بڑی مبارک کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر کتاب ہے اور یعنی تفصیل سے بچ کر، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو آپ روزانہ 15-15 بھی صفحے پڑھیں گے تو سیرت کو پڑھنے سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک کمال پیدا ہوگا، ایک محبت پیدا ہوگی، اور آپ جس وقت پڑھنا شروع کریں گے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، سیرت کو، آپ تاریخ لکھ کر دیکھیے گا، ہر دن آپ کی کیفیت تبدیل ہوتی رہے گی اور آپ کہیں گے ہاں مزاج میں پہلے جیسا نہیں رہا، اب میرے سوچنے کا زاویہ بدل گیا ہے، اب میری سمجھ کا زاویہ بدل گیا ہے، اب مجھے نمازوں کی حلاوت کے اندر ترقی نظر آ رہی ہے، اب حضور کی محبت میں ترقی نظر آ رہی ہے۔ تو وقت نکال کر یہ فضول خرافات میں وقت ڈالنے کے بجائے میں نے دو کتابوں کا نام لیا، اور آپ سے کہوں گا ان دونوں کتابوں سے ضرور جڑ کے رہیے آپ۔ اگر کوئی اور کتاب کو آپ ذکر کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر اس میں آپ ضرور مشورہ کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ سیرت لکھنے کے ساتھ آداب کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ حضور کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ اب جو میں قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے اختتام کی طرف چل رہا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھ کر صبح فجر کے بعد تلاوت کریں، ظہر کے بعد تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت اور اس کے مطالعے کی عادت ڈالیں۔ تو میرے بچوں، میرے بزرگوں، اس وقت آپ سدر الفاظل کا حاشیہ یہاں پر پڑھنا بہت ضرور سمجھے کہ یہ آیت یعنی 27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 40، اللہ رب العالمین نے صحابہ کے مرتبے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے، مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنگ کی، وہ اور جنہوں نے ان کے بعد کی، وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، وہ دونوں ایک جیسے، وہ دونوں ایک جیسے۔ اب اس میں مہاجر اور انصار کی بات نہیں ہو رہی ہے، مہاجر تو وہ تھے جو مکے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے، لیکن اس میں وہ انصار بھی شامل ہو گئے ہیں کیونکہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور فتح مکہ آپ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے کئی سال بعد ہو رہا ہے، تو اس میں وہ غیرت مند صحابہ جو انصار کے تھے، اہل مدینہ تھے، جس کو قرآن نے ذکر کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، حبیب ایمان میں سبقت کرنے والے اور دین کو قبول میں سبقت کرنے والے وہ، جو ہجرت کر کے آئے وہ، اور جو تیرے ساتھ مدینے میں جڑے وہ۔ اب اس کو ذرا اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس کی تفصیل پھر صحابہ کے حوالے سے آپ دیگر کتابوں میں دیکھیے گا، تو اللہ رب العالمین نے بنیاد، یعنی اسلام نے بنیاد اور سینٹر بنایا ہے کعبے کی فتح کو، بالکل، کہ اس سے پہلے جو تھے وہ سب سے بڑے ہیں، اس سے پہلے جو تھے وہ ان کے بعد والے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلو ہے، آپ سیرت پڑھیں، اس کی وجہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ سورہ حدید میں جو ذکر کیا گیا نا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جب ترقی ہو رہی ہو نا تو پیسے دینے کا معیار اور ہوتا ہے، اور جب کوئی امید ہی نہ ہو اور پھر خرچ کرنے کی نیت اور ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیجیے جنہوں مکہ کے فتح کے بعد مال دیا وہ بھی مخلص ہیں، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ ہو یا سیدنا ابو سفیان ہو یا دیگر صحابہ ہو، آگے قرآن نے ذکر کیا ان سب کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کے فتح کے بعد ایمان لائے، تو میں نے کہا مکہ کے فتح کے ایمان لانے، مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد ایمان لانے کی توہین کب خدا نے کی ہے؟ یہ آیت پوری پڑھی، اب دیکھیں ترجمہ سامنے آ رہا ہے، یہ تو اللہ نے درجے ضرور بتائیں، فرمایا کہ دیکھو افسری ان کے پاس ہے، قیادت ان کے پاس ہے، سیادت ان کے پاس ہے، درجے میں بڑے بھائیوں کی طرح وہ ہیں، اور مخلص اور بڑے وہ ہیں کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جب کوئی سیاسی امید نہیں تھی کہ کوئی غلبہ ہوگا، کوئی آثار نہیں تھے کہ ہمارے پاس جو دیے ہیں اس میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے کوئی پیسے بھی آئیں گے کہ ہم تیل خریدیں گے، کوئی ایسی آثار نہیں تھے کہ کبھی رات کو سکون سے بھی سوئیں گے، کوئی ایسے آثار نہیں تھے یہ پہاڑ جیسی مشکلیں کبھی کم بھی ہوں گی، اور اس وقت جس نے سب سے پہلے بغیر کسی نتیجے کو دیکھ کر اپنے خزانوں کا منہ کھولا وہ ابوبکر صدیق تھے، بغیر کسی نتیجے کے جو آگے بڑھے وہ فاروق اعظم تھے، بغیر کسی طلب نتیجے کے جو آگے آئے اور اپنی جان کو حضور کے قدموں میں نثار کیے وہ حضرت عثمان غنی تھے، بغیر کسی خارجی نتیجے اور ترقی اور اثرات کے مرتب ہونے کے حضور کے
قدموں سے جو لوٹے ہیں وہ حضرت مولا مرتضیٰ تھے.
رب فرماتا ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب تو ترقی ہو رہی ہے, اب بھی تم مخلصانہ ترقی سے متاثر ہو کر نہیں تم لا رہے ہو, اب بھی تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, لیکن اب دینا آسان ہے اس دینے کے مقابلے کہ جب کوئی امید نہیں تھی. بولی سبحان اللہ. کس کو پتا تھا کہ مکہ فتح ہوگا؟ کس کو پتا تھا کہ بدر کے اندر سرغنہ اور سرخیل قریش کے جو مسلمانوں کو زندہ چبا جانا چاہتے ہیں اور ان کے قریب کوئی پہنچ نہ پائے, ان کو مسلمان اپنے پاؤں تلے رون دیں گے, پیوند خاک کریں گے بدر میں. کس کو پتا تھا؟ کس کو پتا تھا کہ جناب جس نام کو لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تنہا نکلے ہیں اور سارے کافر آپ کی جان کے در پر ہو گئے, کس کو پتا تھا اسی خانہ کعبہ کے اوپر جھنڈا نبی پاک کے نام کا لگے گا؟ لیکن حضرات گرامی, حضرت ابوبکر صدیق ہو, فاروق اعظم ہو, یہ چار صحابہ ہو, عشرہ مبشرہ ہو, مہاجرین ہو, انصار سابقین ہو, ان کو کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا بس حضور نے کہا ہے بس کر ڈالو بس. ان کا نتیجہ حضور کی رضا تھی, ان کا ریٹرن, ان کا اجر جو تھا وہ رب کی رضا تھی. ان کو یہ نہیں تھا کہ کوئی ترقی ہوگی, معاملات ہوں گے. اور آپ کہ میرے دوستو فتح مکہ کے وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بات جو ہے کہ وہ بالکل واضح ہوتی ہے. اور جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد تو فراوانی بڑی ہوئی, اس کے بعد تو پھیلاؤ بڑا ہوا. سیدنا صدیق اکبر کی دور کی فتوحات آپ دیکھیں, فاروق اعظم کے دور کی فتوحات دیکھیں, وہ دو سلطنتیں جو تقریباً ساری دنیا پر حکومت کر رہی تھی, قیصر و کسرا توڑ کر ان کو اسلام کے اندر شامل کیا گیا. تو اب جو آگے ایمان لانے والے ہیں ان کو العیاذ باللہ منافق یا کسی بات کی بنیاد بنا کر ان کے ایمان میں شک نہیں کیا جائے گا, لیکن ان سے کہا جائے گا اب خرچ کرنا آسان ہے, اب چلنا آسان ہے. لیکن وہ شروع کے جو لوگ تھے جو بغیر کسی نتیجے کے آگے آئے تھے, حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 40,000 درہم حضور کی راہ میں پیش کیے. سب سے پہلی مسجد اپنے گھر کے اندر آپ نے قائم کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ خدا میں سب سے پہلا خطبہ دیا تو اول امت کے خطیب ابوبکر صدیق تھے کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی تائید کی, اور سارا مکہ آپ پر ٹوٹ پڑا. مار مار کے حال یہ کیا کہ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہے اور ایک طرف حضور کی ذات ہے. مولا مرتضیٰ کی عمر اس وقت کم تھی, آپ کی عمر شریف, حضرت علی مرتضیٰ کی عمر شریف 10 سال تھی. کتنی سی بولیے؟ 10 سال تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوی اور خاتون تھی, زید بن حارثہ غلام تھے. اپنی جگہ پر سب ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن میں صرف تقابل کوئی العیاذ باللہ بغض میں نہیں کر رہا, بلکہ مرتبہ بتا رہا ہوں جو قرآن نے ذکر کیا ہے. حضرت کسی نے کہا نا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بتائیے کہ پہلا ایمان کون لایا, کوئی کہہ رہے ہیں جی سیدنا صدیق اکبر پہلے ایمان لائے, کوئی کہہ رہے ہیں جی ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ پہلے ایمان لائی, کوئی کہہ رہا ہے جناب حضرت زید بن حارثہ پہلے ایمان لائے, کوئی کہہ رہے ہیں جی مولا مرتضیٰ پہلے ایمان لائے. تو امت میں یہ پہلا شخص ہے میرا امام سراج الامہ جس نے چاروں میں تدبیق کر کے بتائی. اگر آپ اوپر نصوص میں امین بھائی چلے جائیں گے تو اس سے پہلے کوئی یہ ملتا نہیں ہمیں حوالہ کہ یہ چاروں کو ایک تدبیق کر کے لے کر آئے. یہ سب سے پہلے حضرت امام اعظم حنیفہ ہے جنہوں نے یہ رائے دی. فرمایا ہاں اگر آزاد لوگوں میں دیکھو تو ابوبکر صدیق, عورتوں میں دیکھو تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ, بچوں میں دیکھو تو علی المرتضیٰ, غلاموں میں دیکھو تو زید بن حارثہ. اب آپ دیکھیں چاروں کا ایمان مقبول ہے اور ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اہل عرب کو بھی تو اپنا ایک رویہ بتانا تھا. سیدہ خدیجہ ایمان لائیں, ان کے ایمان کی برکت اور اس کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہم تو اس شہر جہاں وہ رہتی تھی میری ماں, اس شہر کی گرد راہ کو میرے جیسا بھی نہیں پہنچ سکتا. اس حجرے کے حجرہ تو پھر بہت آگے, اس شہر مبارک کی گرد راہ کو میرے جیسا بھی نہیں پہنچ سکتا. تو ہم اپنے مقابلے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ان چاروں بزرگوں کے مقام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ عقیدے کی بنیاد ہے. دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یقیناً مخلصہ ہیں, عفیفہ ہیں, طاہرہ ہیں, صابیہ ہیں, لیکن میرے دوستو عورت ہے, اس سے مکے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. زید بن حارثہ غلام ہے, اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی غلام ہے, غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی بقول ان کے, تو وہ تو غلام کبھی ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ حضرت زید بن حارثہ مخلص ہے, لیکن جو سامنے والے کو پیغام پہنچ رہا ہے وہ کس کا ایمان پہنچا رہا ہے؟ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے, اس سے کافروں پر کوئی اثر نہیں پڑتا, جو اثر پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے. لیکن آپ دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ بچے ہیں, اب ان کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن ان کا ایمان بڑوں سے بڑا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. زید بن حارثہ غلام ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثر کن جس کا ایمان
تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے.
38 سال عمر تھی ان کی. کتنی بولیے؟ 38 سال کی عمر شریف میں کلمہ پڑھا. مکے کے بہترین تاجروں میں اعلی صف میں آتے تھے، بڑے بڑے تاجر تجار آپ سے آ کر پوچھا کرتے تھے کہ یہ مارکیٹ میں سودا کب لانا ہے، کب بیچنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوئی فیصلہ کر دے تو اگلا آنکھ سے بھی کسی چیز کو دیکھے تو اعتماد نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا ابو بکر نے کہا ہے، یہ جھوٹ کبھی بولتا ہی نہیں ہے، یہ مخلص ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ذرا سنجیدگی سے اپنی کتابوں کو دوبارہ ٹٹولو اور غور کرو. اسلام کی شان جو بڑی ہے اپنے درجے کے اندر، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کہ ایسا شخص جس کی دیانت پر، جس کی فطانت پر، جس کی سیانت پر، جس کی شجاعت پر، جس کی استقامت پر، جس کی میرے دوستو معاملہ شناسی پر عرب کے بڑے بڑے لوگ گویا کہ معترف تھے، جب وہ حضور کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے تو لوگ ہل کر رہ گئے کہ ایسا بندہ اگر بات کر رہا ہے اور نبی پاک کی رسالت کی تصدیق کر رہا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس کے ایمان نے میرے دین کو سب سے زیادہ تاثیر پہنچائی وہ ابو بکر صدیق. اور آپ دیکھیں میرے دوستو اسلام کے میں چل جرمیل اور بڑے نام آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں میرے دوستوں جو اپنی جگہ پر ایک مرکز ہیں. انہوں نے جب دیکھا نا ابو بکر تم نے کلمہ پڑھا، کہاں کہاں میں بھی پڑھوا دو. یہ صرف سیدنا صدیق اکبر، یعنی اتنا بڑا نام عبد الرحمن بن عوف، یہ حضور کے قریبی رشتے دار رکھتے ہیں. مال اور کمال میں یہ حال ہے کہ جب ہجرت کر کے خود مدینہ پہنچے نا تو انصار نے کیا کیا تھا کہ مہاجرین کے لیے اگر دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دی، ایک کو ان کے نکاح میں دیا بعد عدت کے، اور ایک کو اپنے پاس رکھا، دو گھر تھے تو ایک ادھر دیا، فرق کیا، تقسیم کیا، یعنی بھائیوں کی طرح ہر چیز معاونت کے طور پر اہل مدینہ نے دی. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب مواخات کے اندر بھائی بنایا گیا تو ان کے لیے کہا گیا کہ آپ یہ کاروبار میں سے، ان کے جو بھائی بنے تھے انہوں نے کہا جی میرے کاروبار میں سے حصہ آپ لے لیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ بہت شکریہ، میں آپ کے اخلاص کو قبول کرتا ہوں، مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ. انہوں نے کہا ابھی تو آپ ہجرت کر گئے ہیں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے میری ضمانت آپ لے لینا، یعنی حوالہ میرا مارکیٹ میں آپ لے لیں، صرف یہ اپنا پیسہ مجھے نہ دیں، یعنی اتنے ماہر تاجر تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. انہوں نے فرمایا اپنے بھائی سے کہ آپ صرف مارکیٹ میں میرا حوالہ لے لیں کہ آپ پر بھروسہ کر کے لوگ مجھ سے تجارت کریں. آپ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، صبح گئے تو خالی ہاتھ تھے اور شام کو آئے تو ہاتھ پیسوں سے بھرے ہوئے تھے. تو یہ ایسے ذہین فطیر اور ایسے عظیم لوگ جو لوگوں سے ملنا ملانا سود بود رکھ رکھاؤ سب کو جانتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق جیسا شخص محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا رہا ہے تو انہوں نے کہا پھر ہمیں بھی لے جاؤ. عثمان غنی ذنورین آپ سے متاثر ہو کر آئے. سعد بن وقاص حضور کے ماموں لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت سیدہ آمینہ کے بھائی لگتے ہیں بالکل قریبی، ایک واسطے سے بھائی بن جاتے ہیں، شجرا ایک ہے، بنو زہرا ہی سے ہیں یہ، اور یہ قریشی ہیں اور سرکار کے سگے ماموں لگتے ہیں سگے، آپ پڑھ کے دیکھیں. لیکن آپ دیکھیے متاثر ہو کر جو حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر آ رہے ہیں. تو میرے دوست قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس سے اگر ایک روپیہ بھی لیتے نا میرے آقا، اس سے کہتے ہیں یہ میں نے لیا ہے کہ حدیثیں بھری پڑی ہیں، یہ ادھار دے دو مجھے میں واپس لوں. سابق ہے حضور کہ نہیں یہ ہے. آپ بیو کی بحث میں دیکھیں، قرضوں کی بحث میں دیکھیں، دین کی بحث میں دیکھیں، فقہ کی اصطلاحات کے اندر دیکھیں، انہی احادیثوں کو ماخذ بنا دیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے قرضہ لیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یعنی تعلیم بصورت تعلیم کے امت کی تعلیم کے لیے احکام شرع کی وضاحت کے لیے سرکار بطور حاجت کے اگر کسی شخص سے کوئی پیسے لیے تو اس قرضے کو لوٹایا، لیکن اگر کوئی دربار صحابہ میں ایک شخص ایسا ہے جس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال میں ایسے تصرف کرتے تھے جیسا بندہ اپنی جیب میں کرتا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا. فرمایا جس کے مال نے مجھے نفع دیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. ممبر پاک پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں پر سر میں شدید درد ہے میرے آقا کے تقاضہ بشری کے اعتبار سے پٹی بندی ہوئی ہے. رات کے عشاء کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات میں آخری خطبہ ہے. صحابہ سے کہا کہ مجھے سہارا دو اور مجھے ممبر پر لے کے چلو. صحابہ لے کر آئے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات میں آخری خطبہ بخاری مسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سرکار ممبر پر تشریف فرما ہوئے, صحابہ اکرام سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں, سر پر موٹی پٹی بندھی ہوئی ہے, بخار تیز ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ یہ جتنی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں نا مسجد کے اندر یہ سب بند کرو, صرف ابو بکر کی گھر کی کھڑکی کھلے گی. یعنی صرف اتنی. یہ بات حضور حجرے کے اندر بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے لیکن یہ سارے اشارے تھے اور سارے صفات تھی کہ جس کے لیے آیا ہوں تو مزار میں جاؤں گا تو یہ ممبر بھی اسی کے پاس ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ساری کھڑکیاں, کیونکہ بالکل گھر کے مان مسجد نبوی شریف قریب تھی تو دیواروں کے ساتھ دیواریں جڑی ہوئی تھی, کھڑکی کھلتی تھی تو مسجدوں کے اندر کھلتی تھی, سب کی بند کر دی گئی. آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ سب اپنی کھڑکیاں بند کریں اور اب کسی کی بھی خوخہ اور کھڑکی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر نہ کھلے, ہاں میرے ابو بکر کی کھل سکتی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جملے یہ اشارہ فرمایا کہ لوگوں سنو, تم میں سے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا اور یا اللہ تو گواہ ہو جا جس کا جو احسان تھا میں نے لوٹا دیا, یہ ابو بکر بیٹھا جس کا احسان میرے اور میرے دین پر اتنا ہے مولا میں مصطفیٰ تیرے ہی سپرد کرتا ہوں کہ تو اس کو اجر عطا فرما. صرف یہ دو بات کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے آئے اور اس اہمیت اس منقبت کو ذکر کرنے کے بعد پھر صحابہ کرام حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عباس کے شہزادے آگے بڑھے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بازو سے سہارا دیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجر مبارکہ میں گئے اور فجر کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے بعد رفیق اعلیٰ کا سفر حضور نے فرمایا. تو یہ آخری خطبات کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور اس آیت کا ترجمہ مکمل کر کے گفتگو ختم کر رہے ہیں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ کوئی برابر نہیں ہو سکتا ان سے. اللہ رب العالمین فرماتا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جنگ کی. کئی باتوں کو میں نے چھوڑ دیا وقت کے اختصار کی وجہ سے. اللہ فرماتا اولئک اعظم درجتم, اللہ فرماتا ان کا درجہ سب سے بڑا ہے. الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, الذین ان لوگوں سے ان کا درجہ سب سے بڑا ہے. الذین انفقوا جنہوں نے خرچ کیا, من بعد مکہ کے فتح ہونے کے بعد, وقاتلوا اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد جنگیں لڑی. لیکن اللہ فرماتا دیکھو دونوں کے درجے, کیونکہ جو زیادہ حقدار ہے اس کا مرتبہ بتانا بھی ایک مزاجی اخلاق ہے. ہم نے بتا دیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے تھے وہ سب سے بڑے ہیں. فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنگیں لڑی اور جنہوں نے بعد میں لڑی, تو بعد سے مراد یہ نہیں کہ وہ گئے گزرے تھے, یہ تو پہلے والوں کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے. اور بعد والے بھی ایسے نہیں کہ مڑ بھیڑ میں بولے جی مڑ بھیڑ ہو گئی تھی, سب آگے تھے, سب ہو گئے تھے اور وہ ہو گیا تھا. تو میں نے کہا ہم بھی اگر یہی قاعدہ ہے تو جب سب صحابہ کی تعریف کر رہے ہوتے تو تم بھی تو کر رہی ہوتے. اور جب تم تنہا ویدا خلاؤ شیاطین, جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اللہ فرماتا الگ ہو جاتے ہیں تو پھر نبی کے خلاف بات کرتے ہیں, اور جب صحابہ کے سامنے آ جاتے تو ان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن قرآن نے واضح کیا کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا وہ منافق نہیں تھے, وہ مڑ بھیڑ میں اور بھیڑ کی چال میں نہیں آئے تھے, وہ سمجھ کے ہی آئے تھے, وہ فہم ہی سے آئے تھے, معاملات ہی سے آئے تھے. کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنہوں نے پہلے خرچ کیا, جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا. اللہ فرماتا وہ کلن وعد اللہ الحسنا, پہلے والے بھی اور بعد والے بھی, تم ایسی چرچر نہ کرو, ہم نے دونوں سے بھلائی کا ارادہ کر لیا. اور اللہ آگے کیا فرماتا واللہ بما تعملون خبیر, جو دلوں میں تقیہ کر کے چھپا رہے ہو نا اللہ سب کچھ جانتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, جو تم چھپا رہے ہو رب سب جانتا ہے. لیکن دیکھو اللہ نے قبل فتح بعد فتح دونوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرما وہ کلن وعد اللہ حسنا, کس کی زبان ہے جو ابو سفیان کے خلاف بات کرے؟
کس کی زبان ہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرے؟ کس کی زبان ہے کہ جو بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کی بات کرے؟ قرآن نے کہا وَكُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو پہلے لائے وہ درجے میں بڑھے ہیں لیکن جو بعد میں لائے ان دونوں کو ہماری جناب میں، کیونکہ ہم دلوں کی نیتوں کو جاننے والے ہیں، اللہ کی ذات دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے، انجام کو جاننے والا ہے، اور اللہ کا جو بھی فیصلہ اترتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بندے نے بعد میں جا کے منافق ہو جانا ہے تو ابھی اس کے لیے بات کر دی گئی، نہیں، قرآن نے جس کے لیے بات تصدیق کی کر دی اس کا خلاف ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ واقع کے خلاف ہونا کذب ہے اور خدا کا کلام کذب سے پاک ہے، کیونکہ مورخ جو ہے وہ موجودہ پریزنٹ کو دیکھ کر بات کرتا ہے، حال کو دیکھ کر بات کرتا ہے، اور خدا کا کلام ماضی پریزنٹ، ماضی حال اور مستقبل، اس کے انجام، اس کے خاتمے کو دیکھ کر خدا کلام کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مورخ کو مستقبل پتا نہیں، خدا کو ماضی بھی پتا ہے اور مستقبل بھی پتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہم نے قبل فتح والے سے بھی اور بعد فتح والے سے بھی دونوں سے ہم نے صلح کا اور دونوں سے ہم نے کامیابی کا اور دونوں سے ہم نے بھلائی کا ارادہ کر دیا ہے، اور اللہ نے کیا پیاری بات فرمائی، فرما واللہ، آگے دیکھو بالکل موضوع کو بندی کر دیا، فرمایا واللہ، آیت یعنی ختم ہو رہی، آیت اب ختم ہو رہی ہے، مثلا آپ دیکھیے میرے دوستو آیت دیکھیں شروع کیسی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، آیت ختم نہیں ہوئی، تسلسل چل رہا ہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، آیت ختم نہیں، تسلسل چل رہا ہے، وکلم وعد اللہ الحسنی، آیت ختم نہیں، تسلسل چل رہا ہے، اب آیت ختم ہو رہی، واللہ بما تعملون خبیر، یعنی بات ختم کر دی کہ اب جو بھی بات کرو گے اللہ اس کو علم رکھتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے ارادوں کو بخوبی جانتا ہے، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان جلالت ہے، حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں ہلکے اور گھٹیا جملے کبھی اپنی زبان سے نہ آنا، فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے لیے ہلکے جملے نہ بولنا، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں کوئی شخص جو میرا صحابی نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اور جو میرے صحابی ہیں ان کی آدھی مٹھی جو کا بھی مقابلہ تمہارا احد کے پہاڑ کے برابر سونا نہیں کر سکتا، سردار فرما اذا رایتم الذین یسبون یسبون اصحابی، اے میرے امتیو اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو میرے صحابہ کے لیے بڑے گرے ہوئے عامیانہ ہلکے اور گھٹیا لفظ بول رہا ہے تو کیا کرو؟ فرما فقولو، تو میرے عاشقوں تم سب بولنا شروع کرو، لعنت اللہ علی شرکم، تیری شرارت پر خدا کی لعنت ہو، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، کبھی لعنت کرنا بھی اجر ہوتا ہے اور کبھی رحمت کرنا اجر ہوتا ہے، ذات کے لیے سارے بات برے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے لیے ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، بولے نہیں نہیں ہم لعنت کرنے والے نہیں، میں نے کہا پھر تو مسلمان کیسا رہو گے اگر اس حدیث کو، تو میں نے کہا جی جس پر رحمت کرنی ہے اس پر لعنت کرنا گناہ، اور جس پر لعنت کرنی ہے اس کے لیے دل کو نرم کرنا گناہ، اس لیے محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اذا رایتم الذین، کتنا پیارا کلام ہے، فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو میرے امتیو یسبون اصحابی، میرے صحابہ کے لیے گھٹیا خسیس گرے ہوئے اور گندے پہرائے میں میرے صحابہ کو ذکر کرتا ہے، فرما فقولو لعنت اللہ علی شرکم، تو پھر فوراً کہو کہ تیری شرارت پر خدا کی، گالی نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے، گالی تہمت کو کہتے ہیں، لیکن جو رحمت کا مستحق ہو اس کے اوپر رحمت بیان کرنا اور جو لعنت کا مستحق ہو اس پر لعنت بیان کرنا یہ گالی نہیں ہوتی، گالی تہمت ہوتی ہے، جانور کو جانور کہنا گالی نہیں، انسان کو جانور کہنا گالی، بولو ٹھیک ہے نا، حضور نے فرمایا اللہ اللہ صحابی، میرے صحابہ کے لیے ہلکے جملے نہ بولنا، ڈرو میرے صحابہ کے لیے، فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہیں کرنا، کیوں؟ سنیو سنو، اور ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو، اور سنو حضور کیا فرماتے ہیں، فمن احبہم، جملے اتنے بڑے تھے ورنہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، جملے واللہ تقریری شوق میں نہیں، استغفر اللہ، جملے بڑے ہیں اور بات ہم غوث اعظم کے اس قول پر ختم کریں گے، جملے بڑے میں فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا ڈرو ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ پر میرے بات تنقید نہ کرنا، اور سن لو فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے یاروں سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا،
حضور فرماتے ہیں جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا فمن احبہم فبی حبی احبہم, جو ان سے محبت کرے گا میرے صحابہ سے وہ میری وجہ سے کرے گا, ومن ابغضہم فبی بغضی ابغضہم, حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے چڑھتا ہوگا وہ میرے صحابہ سے چڑھ رہا ہوگا, اور جو مجھ سے خوش ہوگا وہ میرے صحابہ سے خوش ہوگا. فرما ومن اذاہم فقد اذانی, جس نے میرے صحابہ کو جملوں سے تنقید کا نشانہ بنایا اس نے دراصل میری ذات پر حملہ کیا. اور فرما ومن اذانی فقد اذان اللہ, اور جس نے میری ذات پر حملے کا سوچا اس نے خدا کی توہین کی ہے. ومن اذ اللہ فیوشک عین یاخذہ, فرمایا اور جس نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دے گا جس ٹھکانے کا وہ مستحق ہے. تو حضرت غوث آدم نے فرمایا چار ہر ذات میں اللہ نے لیے اور پھر چار میں سے ایک کو منتخب کیا. غنیا میں دیکھو بڑے پیر دستگیر کا عقیدہ. میرے دوستو سید ہو, عالم ہو, پیر ہو, مفتی ہو, شیخ الحدیث ہو, کچھ بھی ہو, سب کا یہ کام ہے کہ صحابہ کا ادب کریں. میری اور آپ کی سیادت بعد میں, میرے اور آپ کے تقوی بعد میں, صحابہ کی عدالت اور ان کی فضیلت حملہ ہے. پیر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ پر تنقید کر دے, سید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کے گریبان پر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے, عالم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کتابیں ٹٹول ٹٹول کر لائے اور صحابہ پر تنقید کریں. ہم ایسی روایت, ایسی سند, ایسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے, بلکہ فکری طور پر اس کو دیوار پر مارتے ہیں جو صحابہ کے مسئلے کے خلاف, کیونکہ حضور نے فرما دیا جو ان سے محبت کرے گا تو میری وجہ سے کرے گا, اور جس کو حضور سے محبت ہے وہ صحابہ پر تنقید نہیں کرتا. اور حضرت غوث الثقلین نے فرمایا اسی طرح اللہ نے دربار صحابہ میں چار کو چنا ہے. غنیہ میں اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے فرمایا اسی طرح اللہ نے دربار صحابہ میں چار کو چنا ہے, ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین, اور یہ جیلانیوں, قادریوں, سیدوں, پیروں, مریدوں, سن لو بڑے پیر دستگیر کا عقیدہ. آپ فرماتے چاروں میں خدا نے ابو بکر کو سب سے بڑا بنایا, رضی اللہ سب پر افضلیت دی. آگے غوث پاک کا عقیدہ, ٹھیک ہے, غوث اعظم کا عقیدہ سامنے آ گیا. فرمائے چار نبیوں میں چار پر رسول اللہ کو فضیلت دی صلی اللہ علیہ وسلم, ملائک میں چار پر حضرت جبریل کو فضیلت دی. فرمایا صحابہ میں چار پر سب سے بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے افضلیت حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی. پتا چلا سیدوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, قادریوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, چشتیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, نقشبندیوں کا بھی عقیدہ ہے, سہروردیوں کا بھی عقیدہ ہے, ہر محب مصطفیٰ کا یہ عقیدہ ہے. میرے دوستو میں نے کچھ نصوص اور کچھ عامیانہ انداز میں ملا جلا کر گفتگو اس لیے کی کہ علماء بھی موجود تھے, سادے دوست احباب بھی موجود تھے, صرف ایک بات سمجھنی تھی کہ اپنی آنکھیں صحابہ کے احترام میں ہمیشہ جھکا کے رکھنی ہے, اپنے تمام نیک جذبات صحابہ کے ذکر میں صرف کرنے ہیں, جب ان کا نام آئے تو اپنے اوپر ایسا تاثر لایا جائے کہ اگلا بیٹھا ہوا سمجھے کہ واقعی میں ان کے بڑوں کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھو میرے دوستو لمبی تقریر کرنے کا شوق نہیں, تھکتے ہم بھی ہیں, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مجلس کیسے چھوڑیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک ہے, دیگر واٹس اپ ہے, دیگر اور چیزیں ہیں, ہاں یہ کمال کی بڑی اچھی چیز ہے کہ اس سے آپ بے شمار چیزوں میں منتفع ہو سکتے ہیں, علم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ناس جائے برائی پھیلانے والوں کا کہ وہ ہر خوبی والی چیز کو لے کر اس سے معاملات کی خرابی کرتے ہیں. اب ہر جگہ جناب جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی پوسٹ پڑھتا ہے, یا پڑھتے لوگ بہت کم ہے, جب تک دینی ہے تو اس نے آگے اس کو شیئر کر دیا. بھائی خود تو پڑھو اس میں کیا, اگر بات یا پھر اگر دینی پوسٹ ہے اگر وہ مستند ذرائع سے آپ کے پاس آ رہی ہے, یعنی مستند اکاؤنٹ سے آپ کے پاس آ رہی ہے, پہلے تو آپ لائک ہی ان لوگوں کو کریں جو مستند ادارے ہیں. اگر اس قسم کی کسی آپ کے دوست وغیرہ کے ذریعے آپ کے پاس اگر بات آ بھی رہی ہے تو میرے دوستوں اس کو پڑھنے سے پہلے اس ادارے کی تصدیق کے بارے میں قریبی اہل علم سے ضرور مشورہ کرو, کیونکہ دیکھو جذبات ایسے ہیں جو ہلکی سی چنگاری سے بہت بڑا شعلہ بن جاتے ہیں, جذبات ایسے ہیں جو ہلکے سے اشارے سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو لہذا ایمان کی قدر کے لیے ایسی کوئی پوسٹ جو حضرات صحابہ اکرام کے حوالے سے ان کے مرتبے اور مقام, کیونکہ اب آپ دیکھیے یہ دن شروع ہو گئے ہیں, یعنی جماعت الثانی شروع ہو گیا, تو جہاں اہل حق اپنے عقیدوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے اور صحابہ سے کیے ہوئے عہد کو تازہ نکھارنے کے لیے، دیکھو نہیں فوجی صبح صبح پریڈ کرتا ہے اس جذبے کو دوبارہ تجدید کرنے کے لیے ہے. تو اسی طرح عاشق جو ہے وہ نعتوں کا نذرانہ، منقبت کا نذرانہ، نمازوں کی پابندی، یہ تمام چیزیں ذوق کی تجدید کے لیے کرتے ہیں. تو وہیں پر طاغوتی شیطانی قوتیں اس عقیدے کو مزمحل کرنے کے لیے، اس کو ہلانے کے لیے، آپ کالج میں پڑھتے، یونیورسٹیوں میں پڑھتے، کیونکہ میرا جانا آنا یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، تو وہاں مجھے ڈر بڑا لگتا ہے بچوں کو دیکھ کر کہ جیسے لوگوں کو میں پڑھاتا ہوا وہاں پر دیکھتا ہوں، بہت کم ایسے نظر آتے ہیں کہ جو شاید تعلیم کا حق بئیمانہ کے اخلاقیات میں اور ایمانیات میں کرتے ہوں. ورنہ روز مرہ ہمیں شکایت اس بات کی پہنچتی ہے کہ وہ تو ایک ملحد قسم کا پروفیسر ہے، وہ تو قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ تو حدیث کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. اس لیے اپنے آپ کو علماء کے حلقے سے جوڑے رکھیں، دینی حلقے سے جوڑے رکھیں. کوئی آپ کو کہے جی ہو تم تو بڑے ملا بن رہے ہو، ہم نے کہا جی کلمہ ملا بننا اگر دین پر مضبوط ہونا ہے تو میں تو کلمہ اس لیے پڑھا ہے، میں تو مسلمان اس لیے ہوں. ٹھیک ہے، گردن کاٹنے سے مراد نہیں. اگر مولانا کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فرمان بردار رہے، شریعت مطہرہ کا فرمان بردار رہے، اور اپنے ہر شوق اور ذوق کو اللہ کے قول کے تابع کرے، تو جس نے داڑھی رکھی نہ رکھی سب مولانا، اور جس نے نہیں رکھی اس کو رکھنا چاہیے. تو نمازوں کی پابندی میرے بچوں لازمی ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی لازمی ہے، دینی دروس اور حلقے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا لازم ہے. زندگی بہت مختصر ہے، دینی مسئلے پر ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ کو موضوع کچھ سمجھ میں آیا ہے تو گفتگو کریں، ورنہ خاموش رہیں، کیونکہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. ہر مسئلے میں بحث کی طرف نہ پڑھیں، جتنا آپ کو بتا دیا گیا ہے امانت کے ساتھ، پوری دنیا سن رہی ہے اور آپ تو کیمرے کے سامنے بھی ہم ہی ہیں، تو دوستی بھی یہاں سے دشمنی بھی یہاں سے، تو آپ بالکل بے فکر رہیے. آپ کو جو بات بتا دی گئی ہے تو آپ کی جو سطح ہے اور میری جو سطح ہے جو ہم نے ہمارے بزرگوں نے بتا دی ہے، ہم اسی پر گامزن رہے، اور ہمیں اسی لکیر کی پابندی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہی سڑک سیدھی شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. آپ کو علامہ تو دہر اور قہر اور مناظر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے عقیدوں کی پاسداری کے لیے اس پر جم کر رہے، ہاں ذوق رکھتے ہیں، تو پھر تعلیم ایسے اہل علم کے ساتھ مخلصانہ طور پر اپنا علمی فخر ظاہر کرنے کے لیے نہیں، کسی کو زیر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صحابہ اور اہل بیت اور نبی پاک کی محبت اس کے دل میں اجاگر کرنے کے لیے پھر علمی کوشش اگر کریں، علمی حلقوں کے ساتھ وابستہ ہو کر، تو یہ مستحسن ہے، یہ محبوب ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا یہ چند کلمات جو دربار صحابہ میں ذکر کیے گئے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. آپ حضرات نے اتنا قیمتی وقت دیا، اللہ رب العالمین جل وعلا برکت عطا فرمائے. لائف پروگرام میں پوری دنیا سے ہمارے ساتھ دوست احباب ہوتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، بھول جاتا ہوں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری ساری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے دوست، ہمارے بڑے بھائی جو پوری دنیا سے رابطے میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا ہے کہ ان کے تمام تکالیف کو دور فرمائے، مریضوں کو صحت عطا فرمائے، اور جملہ مسائل کو حل فرمائے. یہ مسئلہ صرف یہ محفل کوئی مناظرے مباحثے باہر جا کر کوئی شور شرابے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے علمی شعور کو بالغ مضبوط اور اپنے نظریے پر پختہ رہنے کی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس موضوع کی انشاءاللہ تفصیل 23 مارچ کو جامع مسجد حبیبیہ کے اندر خلیفہ بلا فصل کانفرنس کے اندر انشاءاللہ